الوفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان سيدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑے گا اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلمان اتاری چائنا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے کیا کہنے. ادھر چائنا کے بھی ایک سٹی میں ایک میوزیم سا بنا ہوا ہے جس میں مختلف لوگوں کی ہسٹری اور مختلف لوگوں کے جو پرسنالٹیز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہے, جن کے اخلاق اور جن کی با اثر شخصیت پوری دنیا میں جو ہیں تو ان میں سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا.
سبحان اللہ.
نام محمد صلی اللہ علیہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. نام محمد صلی اللہ علیہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد زین العابدین اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنے ہیں اور نام کیا ہے؟
7 ہیں, سے 3 شہزادے 4 شہزادیاں. بعضوں نے اس کو 4 لکھا ہے شہزادوں کا, لیکن وہ بعضوں نے اس کی تردید کی کہ ایک ہی شہزادے کے نام زیادہ تھے, طیب طاہر اس طرح, تو وہ غلط فہمی ہو گئی بعض علماء کو. ویسے 3 نام قاسم عبداللہ اور ابراہیم 3 شہزادوں کے نام. اور شہزادیوں میں تو ایک تو مشہور شہزادی ہے, شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شہزادی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ. بی بی فاطمہ, بی بی زینب, بی بی رقیہ, بی بی ام کلثوم, یہ 4 شہزادیاں. 3 شہزادے قاسم عبداللہ ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو.
فیصلہ فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں، شوکت علی حیدر میرا نام ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا منع ہے، تو آپ زور سے فرماتے ہیں صلوا علی الحبیب، تو یہ حضور کی بارگاہ میں ایسا کہنا اونچی آواز سے کیسا ہے؟
علی محمد یا بارگاہ کے معنی سمجھے نہیں، ورنہ تو اس وقت سوال کے آواز بھی آپ کی بھی زوردار تھی جو ہم نے اسکرین پر سنی. تو سرکار کو صرف پکارنا ہی اونچی آواز تھوڑی ہے، وہاں بات کرنا بھی اونچی آواز ہے. تو یہ آپ نے زور سے بات کی، پھر مائک پر زور سے اذان ہوتی ہے، اور مؤذن وہ اچھا فضیلت والا کہ جو جہیر الصوت ہو، جس کی آواز بلند ہو. یہ تو اب مائک آئے نا، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے تو وہ آواز بلند والا مؤذن پسند کیا جاتا تھا، شرعاً بھی وہ پسندیدہ ہے، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ خود اس کو تکلیف ہو اور دوسروں کو بھی اس سے اذیت ہو، ایسی نہیں. تو بعضوں کی آواز وہ خود قدرتی بڑی ہوتی ہے، بعضوں کی آواز پتلی ہوتی ہے، بعضوں کی آواز مٹی ہوتی ہے، بعضوں کی آواز قدرتی دھیمی ہوتی ہے. وہ زور بھی لگاتا ہے تو بیچارہ وہ جتنا بولتا ہے اس کی طاقت سے وہ آہستہ ہی نکلتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں. یہاں ہم نے دیکھے آتے ہیں، یعنی یہاں جو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچتی ہے اسکرین کے ذریعے. میں نے سنی ہے یہاں سے دوسرے ملکوں میں آواز خالی نعرے کی، حالانکہ ان کے پاس مائک نہیں ہوتا. مائک تو یہاں ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، آواز آتی ہے. اتنی وہ قدرتی ان کی آواز ہوتی ہوگی کہ مائک کیچ کر لیتا ہے دور رہتے ہوئے بھی، وہ آواز اس کی ہو جاتی ہے فارورڈ دنیا بھر میں، جہاں جائیے چل رہا ہے مدنی چینل. تو یوں قدرتی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جو آیت کریم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انہیں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. پھر آگے ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی.
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی یہ ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح گفتگو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو.
تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو یہ نہیں ڈرتے تھے کہ ہم ڈریں گے، یا اتنا ڈرتے تھے یہ، ان میں تو خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا. ایک صحابی جن کی وہی قدرتی آواز بڑی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی، انہیں ثقل سماعت تھا، یعنی اونچی آواز سے سنتے تھے، اور آواز ان کی اونچی تھی، خود بھی ان کی آواز جو تھی وہ اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں، میں تو جہنمی ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، ثابت جو ہے میرے پڑوسی ہے، اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی. پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا، کہنے کہ سرکار نے تم کو یاد کیا یہ فرمایا ہوگا. تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جاننا بھی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں، وہ تو جنتی ہیں. یہ تو ہر صحابی جنتی ہے، وہ صحابی تھے. تو اب دیکھا ان کا خوف خدا، آواز ان کی قدرتی بلند تھی تو یہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے کہ باہر نکلوں گا اور کہیں آواز سرکار کے پاس گیا اور اونچی ہوگی تو میں کروں گا کیا؟ اور میری آواز ہوتی ہی اونچی, قدرتی اونچی ہے. تو مراد یہ نہیں تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ منع, اور جب سنہری جالیوں پر اللہ حاضری نصیب کرے بارگاہ رسالت میں تو اس وقت بھی حیات النبی ہے تو وہاں بھی آواز بلند کرنا منع, وہاں آواز نہیں بلند کریں گے, ہلکی رکھیں گے. تو یہ مطلب آیت کریمہ. تو ہم نے جو یہاں تو ہزاروں میل دور ہم صلو علی الحبیب کہہ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک سن رہے ہیں, لیکن یہ آیت ظاہری موجودگی کی ہے. ورنہ تو یہ اذانیں جو مائک پر ہوتی ان کا کیا کریں گے, خطبہ ہوتا ہے, مقرر جو بیانات کرتے ہیں, پھر نعتیں پڑھتے ہیں. چلو اگر یہ دینی کلمات چھوڑ دیں تو دنیاوی گفتگو بھی تو زور زور سے ہوتی ہے, چیخ چیخ کر تو اپنے بچے کو سمجھاتے اور ڈانٹتے جاڑتے, یہ تو چیخا اور سارے اعمال برباد ہو گئے, یہ تو پھر کیا ہوگا. تو آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں. تو صلو علی الحبیب زور سے کہنے میں کوئی حرج نہیں, زور سے کہتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا ادھر ادھر غفلت میں ہو تھوڑا چونک کر جاگتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے درود پاک پڑھ تو پڑھتا ہے, اور ایسا بولو صلو علی الحبیب نہیں پڑھا تھا کسی نے, صلو علی الحبیب علی محمد, اب پڑھا نا آپ نے درود شریف. تو یہ مہاتو پریکٹیکل ہو گیا نا کہ زور سے بولنے سے تھوڑا توجہ جاتی ہے بندے کی.
اگر کسی مردے کا کفن بچ جائے تو اس کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچا ہوا کفن گھر میں رکھنے سے مزید لوگ مرتے ہیں, برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
پھر تو کسی کو مرنا ہی نہیں چاہیے کہ بچا ہوا کفن رکھتا کون ہے, یہ سارے مر رہے ہیں, اور جو زندہ ہیں وہ بھی خوش فہمی میں نہیں رہے, مرنا ان کو بھی پڑے گا. کیونکہ میرے رب نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا. اور یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو دیری ہے نا خدا کے منکر, خدا کا جو انکار کرتے ہیں, خدا کو مانتے نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں کوئی, جو یہ کہتے ہیں نا موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے, کیونکہ ان کے باپ دادے بھی مرتے ہیں, انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں کہ مر گیا باپ, جتنا بھی ہلاؤ اس کو یہ بولتا ہی نہیں ہے, پھر زیادہ دیر رکھو تو یہ سڑتا ہے, بدبو مارتا ہے, پھر اس کا پیٹ پھٹتا ہے, تو اس کو بھائی جاؤ گڑھے میں ڈالو یا اس کو جلاؤ, دفاع کرو, اس کو دور کرو. جو جس کا نہیں خدا کو جو نہیں مانتے نا وہ بھی موت کو مانتے. تو اب یہ کفن کا ٹکڑا گھر میں رکھا تو ہی موت آئے گی. تو یہ شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں اور یہ بس وہ معلومات کی کمی ہے. کفن کا کپڑا اگر بچ گیا تو یہ, اگر میت کے مال سے کفن دیا گیا ہے تو یہ کفن کا کپڑا اب وارثوں کا ہے, وارثوں کا حق ہے. اور اب اس کو خیرات بھی اگر کرنا ہے تو یہ وہم پال کر نہیں کہ صاحب کوئی یوں ہو جائے گا تو نہیں, خیرات کرنا ہے ٹھیک, کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جتنے بھی اس کے وارث ہیں وہ بالغ ہیں اور ایک ایک وارث متفق ہے, اجازت دے رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کو خیرات کر دیتے ہیں تو خیرات کر دیں. اگر ایک بھی وارثوں میں نابالغ ہے تو اس کی اجازت دینا بھی کافی نہیں ہے. اس کفن کے کپڑے میں سے اس کا حصہ, مثال کے طور پر 10 وارث ہیں, ایک نابالغ ہے, کفن کا کپڑا اس کی قیمت جو اب اس ٹکڑے کی قیمت جو بھی ہے موجودہ وہ قیمت 100 روپے بنتی ہے مثال کے طور پہ, تو 10 وارث ہیں, ایک نابالغ ہے اور سب اجازت دے رہے ہیں, نابالغ بھی اجازت دے رہا ہے, نابالغ کی اجازت تو ویلڈ نہیں ہے, مانی نہیں جائے گی, تو اس لیے وہ 9 کی مانی جائے گی تو سب کا 10-10 روپے حصہ بنے گا نا, 100 روپے کا وہ کفن کا ٹکڑا ہے تو 10 روپے اس کی الگ کی جائے گی نابالغ کی, یہ نابالغ کا ہے 10 روپیہ, باقی 90 روپے کا جو بچا ہوا کفن ہے یا اس کی جو بھی قیمت بن رہی ہے وہ آپ خیرات کر دیں, یہ حکم شرعی. تو یہ کھوٹے کھوٹے وہم جو پالتے ہیں نا اس سے بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدشگونی یہ حرام ہے اور یہ بدشگونی ہے کہ میت کا کفن کا کپڑا بچے گا تو کوئی مر جائے گا. مرنا تو ویسے ہی ہے, مرنا ہی پڑے گا, اینی ہاؤ مرنا پڑے گا. جہاں بھی ہزار قلعوں میں جا کر چھپو, مرنا پڑے گا. کیونکہ بارہ علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے. آخر موت ہے, الموت. تو بہرحال یہ کہ کفن کا کپڑا بچ گیا, بڑے شوق سے اس کو استعمال کریں, اس کے ورثہ اس کا دسترخوان بنائیں. بنانا تو دسترخوان ہی چاہیے, اس کا کھاتے وقت موت یاد آتی رہے. حقیقت بولتا ہوں, بنانا چاہیے. یا سر کی ٹوپی بنا لیں, جب جب نماز پڑھیں تو یہ یاد آتا رہے کہ یہ میرے اب والد کے کفن کے بچے ہوئے کپڑے کی ٹوپی ہے. بھلے اس میں امامہ شریف پہنے, لیکن امامہ کھولتے ہیں کرتے ہیں تو یہ ٹوپی تو نظر پڑتی رہے گی, تو یہ موت یاد آتی رہے گی. یہ چٹائی جو بچھانے کا ہم نے وہ مدنی انعام ہے, چٹائی پر سونا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. تو اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے, مختلف بار ثابت ہے. تو چٹائی وہ, اب آج کل تو بس خوبصورت چٹائی, نیچے وہ بہترین کپڑا یا گدلی, بلکہ اب تو یار لوگ پلنگ پر جو مدنی انعام, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو یار ایسے ہی کرو, اس تو ذہن بنے گا پلنگ پہ چٹائی ڈالو. یار کہیں چٹائی ڈالتے ہو تو پلاسٹک, چلو بھائی پلاسٹک کی بھی ڈالو. بار بال مکو میں بعض جگہ نہیں ملتی, مگر اصل میں چٹائی جو ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا چٹائی بچھانا, تو چٹائی کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے, خالی چٹائی. تو یہ میں اپنے طور پر میں مشورہ دیتا رہا ہوں بارہا, کہ چٹائی وہ ہو تو احسن, یعنی بیسٹ, بہت اچھی, کہ جس چٹائی پر مردہ لٹایا جاتا ہے. سب سے تھرڈ کلاس چٹائی ہوتی ہے جس پر اس باپ کو لٹاتے ہیں جس نے کروڑوں روپے تم پر خرچ کیا ہے. پہلے تو یہ چار روپے کی آتی تھی چٹائی, مجھے پتا ہے اس کی قیمت, اب خدا جانا چالیس ہو گئی ہوگی. تو میت کو تو اسی چٹائی پر لٹاتے ہیں, تو باپ کو جس چٹائی پر لٹایا تھا نا وہ چٹائی لیا, اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے, یہ تو مال ہے. اگر باپ کے مال سے تھا تو یہ تو وارث کے, یہ تو ورثہ کی ہے, وارثوں کا حق ہے, اس میں پھینکنا تو جائز ہے ہی نہیں. بس وہی صورت ہے جو بچے ہوئے کفن کا, میں نے کہا کہ کس طرح اس کو خیرات کر سکتے, طریقہ بتایا آپ کو, وہی طریقہ چٹائی میں بھی آئے گا. جبکہ ہے باپ کی, اور اگر کسی نے اپنی جیب سے دی ہے تو وہ بچی ہوئی چٹائی اسی کی ہے. اگر وہ چاہتا ہے خیرات کرنا تو ٹھیک ہے, اس کو جائز ہے, اس کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی خیرات نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی ملک پر باقی ہے. وہ میت کو بچھا دی تو میت اب قبضے کی صلاحیت نہیں رکھتا نا, تو میت کا مال نہیں بنے گا, اس کی ہی ملک رہے گی جس نے وہ چٹائی دی بچھانے کے لیے. تو اب اسی چٹائی کو لے آئے, اگر اس پہ کوئی بالفرض نجاست آ گئی ہے, ایسی نکلی ہے زخم وغیرہ بہا ہے, نجاست آ گئی ہے, تب بھی اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو پاک کرنا ہوگا. پھینکیں گے تو اسراف ہوگا, جائز تھوڑی ہو جائے گا پھینکنا, یار چڑو گندی ہوگی پھینک دو, پیسے تمہارے ہیں تو کیا ہوا, تمہارا اختیار ایک لمیٹڈ ہے ان پیسوں پر. انگلی میری ہے میں کاٹ دوں, یہ میرے لیے حرام ہے, میری ہے تو کیا ہوا, اس میں ایک محدود اختیار آتے ہیں اس انگلی پر, مجھے ہر کام اس سے نہیں کر سکتا میں. تو اس لیے وہی چٹائی اگر اٹھا کر لائے کوئی اور اس پر سوئے, بھلے بے چینی ہو, آہستہ آہستہ چین آ جائے گا, لیکن پھر صحیح معنی میں موت یاد آئے گی. اور موت کو یاد کرنا یہ عبادت ہے. جی ہاں, ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے, نہ مر جائے گا تو اس کو وہ شہید کا رتبہ ملے گا, نہ تبری موت مرے گا تب بھی وہ گویا اس کو شہادت, یہ شہادت سری کہلاتی ہے, شہادت خفی, شہادت سری. اس میں غسل کفن سب دیا جائے گا لیکن ہے شہید.
آپ نے اتنی عبرت والی بات بیان کی پاپا, وہ جو بیٹ کے وہ باپ نے کروڑ روپے خرچ کیے, وہ جو چٹائی چاہیں گے تو ہاں, اس پر مجھے ایک عجیب عبرت والا واقعہ یاد آیا. ایک ملک کا واقعہ ہے, میں پاکستانی کرنسی کے حساب سے سناؤں گا, پاکستان کا واقعہ نہیں ہے. تو وہاں پر ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک بھائی تو کسی اور ملک میں کمانے کے لیے تھا, وہ کسی اور ملک میں تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. تو وہاں پر یہ غسل میت وغیرہ کے ادارے بنے ہوئے ہیں. تو اس سے فون گھمانا شروع کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, کتنے روپے لوگے؟ مثال کے طور پاکستانی, ایک نے کہا کہ ہم 5000 روپے لیں گے. تو اس نے ایک اور جگہ فون کیا تو اس سے کہا ہم 3000 روپے لیں گے. اس نے ایک اور جگہ فون کیا کہ ہم 2000 روپے لیں گے. تو ایک نے کہا کہ ہم 1500 روپے لیں گے. تو اسے 1500 روپے والے کو بلایا اور باپ کی لاش دے دی. جو 1500 روپے والے تھے نا وہ غیر مسلم تھے, وہ اس کے باپ کی لاش لے گئے اور لا کر ان کا جو غیر مسلموں والا انداز تھا اس نے اس کے اوپر اس کے باپ کی جو تھا وہ ہوا. بھائی کو بھائی سے رابطہ ہوا تو بھائی کو بولا کہ بس وہ ہو گیا. ہاں, اور اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے ایچ میں یہ 2000 والا آخری ملا تھا, پھر میرے 500 روپے اور بچا کر 1500 روپے میں گیا, 500 روپے میں نے اور بچا لیا. تو یہ آپس کی گفتگو باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا اس ملک کے اندر, کہ اس بات سے کوئی سروکار نہ رہا کہ میرے باپ کو کون لے کے جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ میں اپنے یہاں 2-5, 10,000, 20,000 روپے بچا لوں تاکہ یہ بات, باپ تو جانا تھا چلا گیا, اب کم از کم پیسے تو بچا لیے جائیں. تو میں مجھے یہ واقعہ بنے گا, یہ واقعی تو انہوں نے مجھے باقاعدہ داخلے بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے. اس طرح کے بولے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ عبرت ملی کہ تب یہ صاحب نے نہیں ایک واقعہ لکھا ہے, لکڑیاں لینے کے لیے دوڑا تھا لڑکا باپ کے لیے
جلانے کے لیے.
ہاں,
ایک واقعہ اور مجھے کسی نے پڑھایا, وہ عجیب ترین واقعہ. یہ نہیں کبھی کبھی یہ ہجرت کرتے ہیں اسی طرح کا کوئی, یعنی کہ وہ قریبی ماضی کا کوئی واقعہ بتایا کہ اسی طرح کے لوگ کوئی کہیں ہجرت کر رہے تھے. تو یہ خاندان تھا جو جان بچانے کے لیے بھاگا ہوا تھا. اب ان کے ساتھ ایک ان کی ماں تھی, دو تین بیٹے تھے, اس کے ماں اندھی اور محتاج بوڑھی تھی. تو یہ بیچارے وہ ماں چل بھی نہیں سکتی تھی, تو کندھوں پر اٹھا اٹھا کر ماں کو باری باری کر رہے تھے. تو ایک بھائی ان میں سے بالکل تنگ آ گیا, یار اتنا لمبا سفر, اپنی جان بچانا مشکل ہے, یہ بڈھی کو کہاں سنبھالے, یہ تو ابھی انقریب ویسے ہی مر جائے گی, بڈھی تو ہو چکی ہے. تو یہ تھوڑا پیچھے رہ گیا جان بوجھ کر, جب اس کی باری آئی نا اٹھا کر آہستہ آہستہ چلتا رہا. قافلہ ان کا جو تھا خاندان کا وہ بہت دور نکل گیا. اس میں اب اس نے ماں کو ڈالا زمین پہ, یہ پہاڑی راستہ تھا. پھر اس کے پاس جو پسٹن تھا وہ اس نے نکالا, وہ بوڑھی ماں کے سر پہ رکھ کے اس نے پھا کر دیا, مار دیا. اور مری ہوئی ماں کو اس نے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کے یہ اپنے قافلے سے جا ملا. اب ہو سکتا ہے اس نے ذرا وہ کہا ہوگا کہ وہ میرے ماں گر گئی یا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی یا وہ کوئی درندہ آ گیا اس نے حملہ کر دیا اور ماں کو پھاڑ ڈالا اور میں بھاگ کے آیا ہوں جان بچا کر, کچھ بھی ترکیب کری ہوگی اس نے. آگے بڑھے یہ لوگ, آگے بڑھے تو یہ پہاڑی راستہ تھا, تو کوئی پہاڑ اور میدان اور وادیاں اور تو کہیں پہاڑ سے یہ گزرے ہوں گے. تو اس کی بیوی ساتھ تھی اس قافلے میں, بیوی اور دو بچے, غالباً دو بچے تھے. تو یہ آگے بڑھتے ہوئے وہ پہاڑی راستہ تھا, تو کہیں مطلب وہ پاؤں پھسلا بیوی کا, دونوں بچے ہاتھ میں تھے. تو یہ تینوں وہ گرے تو بہت گہرا گڑا تھا, تینوں اندر جا کے گرے اور یہ تینوں وہاں بےچارے فوت ہو گئے. وہ حسرت سے دیکھتا رہا کہ ادھر ماں کو اس نے اس طرح قتل کیا بے غیرت نے, ظالم نے, اور اس کے بال بچے یہاں بےچارے فوت ہو گئے. خیر بال بچے بھی فوت ہو گئے, ماں تو شہید ہے, اس ظالم نے ظلمن اس کو شہید کیا, قتل کیا نا, تو شہید ہے. تو یوں پھر ان کی موت آ گئی تھی اس بہانے بال بچوں کی, وہ تو ہوتا رہتا ہے اس طرح موت آ گئی تھی, تو وہ تو ایک فطری امر تھا. لیکن اس کے لیے تو زندگی بھر کا روگ پڑ گیا نا, ایک طرف ماں کا قتل اس کو ستاتا رہے گا, دوسری طرف بال بچوں کی اس طرح کی موت اس کو چین کی نیند نہیں سونے دے گی. دنیا میں بھی اس کو اس طرح ٹینشن میں مبتلا کیا گیا کہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور آخرت میں بھی سزا پاتا ہے. اس نے ستایا ہی کیا, بیچاری کو جان سے مار دیا. یعنی ایسے عجیب عجیب واقعات ایک کو بطور سچا واقعہ کسی نے اس کو دیا تھا
بھائی برت
میں نے اپنے انداز میں اس کو کچھ کاٹ چھانٹ کر کے آپ کو سنایا عبرت کے لیے.
اب دیکھیں اس نے ماں کو مارا تو اس کی اولادیں چلی گئیں پھر خاندان چلا گیا
یہ تو اکیلا رہی نا اجڑ گیا نا.
ایسا ہی بابا بالکل اس کا مخالف واقعہ کتاب میں پڑھا کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگی تو بیٹی اس کی ضعیف ماں اور اس بیٹی کا شیر خار چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ جزاک اللہ
آمین.
تو چھوٹا بچہ اب آگ پکڑ رہی تھی. اب یا تو یہ ماں اپنی بری ماں جو کہ معذور تھی یا تو اپنی بری ماں کو یہ بچائے یا بچی کو بچائے. وہ عورت تھی آزمائش میں باقاعدہ کتابیں میں نے پڑھا سچا واقعہ لکھا تھا. اس سے تھوڑا سا غور کیا کہا کہ ماں کو بچاتی ہوں. اس سے ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر نکلی اور اوپر چھت پر نکل گئی مکان کی اور جا کر اوپر کونے میں بیٹھ گئی اور یہ تصور میں رونے لگی کہ میرا بچہ جل گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی. تو بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ پتا چلا کہ وہ فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہ آگ بجھائی. تو یہ چھوٹا بچہ تک ابھی آگ پہنچی نہیں تھی جو وہ فائر بریگیڈ والوں نے بچے کو بھی بچا لیا. تو اس میں یوں لکھا تھا کہ الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ماں کی جان چکے اس سے بچائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کی جان بھی اس کے بچا لی اور اس کو بچہ بھی مل گیا ماں بھی مل گئی
ماشاءاللہ.
تو دیکھیں ماں کے لیے قربانی دی نا تو ماں باپ کے لیے اللہ کرے کہ ہمارا ذہن قربانی کا بن جائے خدمت کا بنے. ایک اور سوال یہ کہ اسلامی بہنیں 12 ربیع الاول کیسے منائیں؟
جس عیسائی بھائی مناتے ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ہے
جی.
جیسے کہ ہم لوگ دعوت اسلامی والے تو 12 ربیع الاول شریف کو نفل روزہ رکھتے ہیں عام طور پہ. اور بھی بہت سارے اسلام بھائی رکھتے ہوں گے مسلمان رکھتے ہوں گے. ہر پیر شریف کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو آپ سے سوال ہوا روزے کا سبب یعنی کہ ریزن پوچھا گیا تو ارشاد ہوا فیہ ولدتو اس دن میری ولادت ہوئی یہ میرا برتھ ڈے ہے کہ پیر شریف جو ہے پیر منڈے یہ میرا برتھ ڈے ہے. تو روزے کا سبب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر گویا اپنا برتھ ڈے مناتے جشن ولادت مناتے. تو ہم سالانہ تو منا لیں پیر کو تو ویسے ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے اس لیے سرکار رکھتے تھے تو ہم سب کو رکھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور مدنی انعامات میں یہ ایک مدنی انعام بھی ہے. مدنی انعامات جو کہ اسلامی زندگی گزارنے کا ایک فارمولا ہے اس میں یہ بھی ہے. اب اگر کوئی پیر شریف کو روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کی سنت سے محرومی ہے. اب مجبوری ہے کوئی وجہ ایسی ہے نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے. بلا وجہ نہیں رکھتا جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ اسلامی بہنیں جس طرح اسلامی بھائی جو ہیں ان کی ترغیب ہے ہر چیز نئی لباس نیا امامہ نیا جرابیں نئی چپل نئے گھڑی نئی جو نئی چیزیں یہ لے سکتا ہے اپنے استعمال کی بنیان چادر اوپر سفید چادر کتھئی چادر کارڈ لگانا تو کارڈ بھی نیا عطر لگانا ہے عطر کی نئی شیشی جیب کا رومال نیا مسواک نئی پرانے پھینکنے نہیں ہیں پرانے کام آتے رہیں گے اس دن سب نیا کیونکہ وہ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. تو یعنی یوں عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تو ہم بھی گویا اپنا رنگ ہر سال بدلتے ہیں مدنی رنگ چڑھانے کے لیے. مگر وہ سب شریعت کے دائرے میں سنت کے اندر سنت سے ہٹ کر ماڈرن اسٹائل نہ ہو غیروں کی نقالی نہ ہو اسلامی لباس ہو. تو یہ ہمارا ایک سمجھو بدعت ہے حسنہ ہے ایک اچھی بدعت ہے کہ اس سے محبت رسول پیدا ہوتی ہے. اور پھر 11 ربیع الاول شریف کو شام کو غسل بھی کرے اور غسل کر کے اپنا بدن بھی نیا کرے میل وغیرہ اتار کے. تو یہ سب کچھ ہم نیا کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے کرم سے ہمارا دل بھی گناہوں سے دھل کر صاف ستھرا ہو جائے گا، نیا ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ سب عشق کی باتیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے؟ اس پر اعتراض کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. میں نیا کپڑا پہننا جائز تو ہے نہر، آپ پرانا کپڑا کو پھینک دے اتار کے تو گناہگار ہوگا. پھینکتے تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے نا اس میں سے، بعد میں استعمال کر لیں گے، گھڑی بھی کام آتی رہے گی. تو جو کر سکے، قلم بھی نیا، پیڈ بھی نیا، کفل مدینہ کا پیڈ ہے نا، ہو سکے تو عینک چشمہ بھی نیا، پیالہ نیا، مطلب مٹی کے برتن بھی اپنے کھانے پینے کے نئے استعمال کرتا ہوں، صابن بھی نیا، تیل کی شیشی بھی نئی. میں جتنا ہو سکتا ہے میری تقریباً چیزیں نئی نئی ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ نہیں بدل سکتے، ممکن نہیں ہے. گھر نہیں بدل سکتے، گھر بھی نیا ہونا چاہیے، پھر کہاں سے لائیں گھر، رنگ روغن کریں نیا. اس کو تو یہ بھی ذرا یار مشکل ہے، اس سے آج کل بہت مہنگائی ہے. پھر خالی یہ تھوڑی کہ اس پر 1000 روپے رکھ دیتے یہ چنا ہو جائے گا، اس کے لیے ٹائم بھی دینا پڑے گا، سارا سامان ہٹاؤ اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا مشکل کام. اور جب تک رنگ کی ضرورت نہیں ہے، رنگ بالکل فریش ہے، تو اس وقت اس پر رنگ کرنا، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام ہو شرعی طور پر، حاجت نہیں ہے نا. پرانے کپڑے اگر پھینکنے کے لیے نیا پہنتا ہے کہ اب پرانے کپڑے پھینک دوں گا، پھر شریعت اس پہ کلام کرے گی، روکے گی ہم کو کہ نہیں، نیا پرانا کپڑا پھینکنا نہیں ہے، اس کو بھی استعمال کرنا. تو یوں ہم کوئی چیز پھینکتے نہیں ہیں. ہاں کسی کو رنگ کی ضرورت ہے، واقعی اس نے کروانا ہی تھا، اب یہ نیت کر لیتا ہے کہ جشن ولادت کی خوشی میں چلو یہ بھی کر لیتا ہوں نیا، یہ بھی مرحبا. تو اسلامی بہنیں بھی اس طرح اپنی چیزیں جو نئی لے سکتی لے، لیکن بیچاریاں مدنی برقع نیا شاید نہیں لے سکیں گی، ہر سال یہ ایک بار لیا تو برسوں تک چلتا رہتا ہے. ہاں اگر کسی اسلامی بہن کو تحفے میں دے دے اور نیا لے لے، ممکن ہو تو یہ صورت ممکن ہے، مدنی برقع بھی لے اور دیگر لباس شریعت کے مطابق جس میں شرعی پردہ ہو، شرعی پردہ ہو سکے ایسا لباس وہ نیا کر لے. جو میں نے چیزیں بولی، اسلامی بہنوں میں اضافی دستانے بھی ہوتے ہیں جب ان کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو دستانے بھی نئے. ایک تو یہ روزہ بھی عرض کر دیا، اور باقی درود پاک کی کثرت. اب یہ جلوس میلاد تو اسلامی بھائی جائیں گے، آپ کو نہیں جانا ہے، دیکھنے بھی نہیں جانا ہے. یہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں، اسلامی بہنیں تو نہیں جانی چاہیے نا. عورتیں
اتنی سجاوٹ اتنی سجاوٹ ہوتی ہے، یہ دل نہ کرے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیوں میں اتنی سجاوٹیں ہو رہی ہیں، اور ایسے ایسے ماڈل بنے ہوئے ہیں دنیا دیکھنے کے لیے گویا کہ جاتی ہے، ان کا دل نہ کرے.
جتنا دل کرے گا نا زیادہ، اتنا اگر یہ دل کو ماریں گی نا ثواب بھی زیادہ ملے گا. کہ گناہ سے خود کو بچانا بھی ثواب ہے، مطلقاً گناہ نہیں ہے دیکھنا، لیکن جو انداز ہے نا آج کل، جو اختلاط یعنی مکس اپ، کیا بولتے ہیں، مکسنگ مردوں عورتوں کی، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اس کی شریعت تھوڑی اجازت دے گی. غیر مردوں سے غیر عورتیں ٹکرائے اور یہ بے پردہ جاتی ہیں، اور مدنی برقعے میں جائیں گی نہ تو پکڑی جائیں گی. ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جو پھر وہ اسٹائل کا برقع پہن کے جاتی ہوں گی تاکہ وہ مطلب میں پکڑی نہ جاؤں، اور بولیں گے میں دعوت اسلامی کو بچانے جا رہی ہوں. تو بچائے گی دعوت اسلامی کو، میرا رب بچائے گا. اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے جا رہی ہے تو میں دعوت اسلامی کی بھلائی کے لیے برقع چینج کر کے جاتی ہوں، یہ نہیں. اسلامی بہنوں کو میری طرف سے سجاوٹ دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. جو انداز ہے نا مروجہ، اس میں بہت بے پردگی ہو رہی ہے. اب میں کوئی رستہ بتاؤں کہ یوں جاؤ تو جائز، یوں جاؤ تو جائز، تو یہ رستے جو ہے نا، یہ بتانے سے کوئی دوسرا رستہ نا بیچ میں سے کٹ مار دے گا اور پھر مردوں میں گھسڑ دے گا. تو میں کوئی رستہ بھی نہیں بتاؤں گا، اس طرح بہنوں کو اجازت نہیں ہے. نو پرمیشن. میری جو مدنی بیٹیاں ہیں نا، میں ان کو بول سکتا ہوں نو پرمیشن، باقی اب دوسریوں کو کیسے روکوں گا. تو جاتی ہیں، دھمال ہوتی ہے، اور پھر دشمن کو موقع ملتا ہے بولنے کا، شیطان کو ورگلانے کا موقع ملتا ہے، وسوسے ڈالنے کا موقع ملتا ہے. میں پھر ان کو بولتا ہوں مدینہ مت جانا، وہاں بھی عورتیں بہت ہوتی ہیں. اگر یہاں جشن ولادت میں عورتیں گھس گئی ہیں ہمارے روکنے کے باوجود، تو کعبے کا طواف جب کرتے ہیں نا، مرد عورت وہاں بھی مکس ہوتے ہیں، لیکن وہاں اپنے آپ کو بچانا ہے، مرد بھی بچائے گا عورت بھی بچائے گی، اور عورت اس ٹائم پر جائے طواف کے لیے جب مرد کم ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے لیے لکھا ہے کہ عورت کو رات کو لے جاؤ، مطاف خالی ملے گا، بمشکل 20-30 آدمی ہوں گے. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زور پر لکھا تھا. اس وقت ایسا ہوتا ہوگا ظاہر ہے، اب شاید دن کے بجائے رات کو زیادہ رش ہوتا ہوگا. اب یہ کہ عورتیں کون سے وقت پر جائیں، عورتوں کے لیے اب وقت جو ہے نا، عوام کے کھانے کا جو وقت ہوتا نا، کھانے کی قربانی کون دے گا؟ یہ غالباً آپ تو نئے نئے آئے ہو یا آپ کو کچھ اندازہ ہو، یہ زہر کا وقت ہوتا ہے نا، یہ کھانے کا ہوتا ہے. زہر کی نماز پڑھ کے گمان غالب کے لوگ کھاتے ہوں گے، تو زہر کے وقت یہ قوم روٹیوں پر ٹوٹے، آپ طواف کے لیے نکل آؤ، پردے کے ساتھ طواف کرو. میرا گمان غالب ہے کہ زہر کے بعد گیدرنگ کم ہوتی ہوگی، تھوڑا دھوپ شریف کی بھی حاضری ہوتی ہوگی، سورج بھی طواف کے مزے ہو سکتا ہے لے رہا ہو، اگرچہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہو. یہ تو ایسے میں نے تفنن میں عرض کیا. تو دوپہر کا وقت اسلامی بہن جو ہے یہ معلومات کر لیں، میرا گمان غالب ہے کہ اس وقت مطاف میں ہوتے ہوں گے لوگ، لیکن نسبتاً کم ہوتے ہوں گے، تو اس وقت طواف کرو. وہ بھی کون سا طواف؟ زیارہ یا طواف عمرہ وغیرہ، جو ضروری طواف ہیں، طواف وداع کی جب نوبت آئے. باقی ایسے موقع پر عمرے پر عمرے کرنا، نفلی طواف کرتے رہنا عورت کا، جبکہ مردوں سے پٹا پڑا ہے مطاف، اس وقت عورت کو میرا مشورہ کہ نہیں جانا چاہیے، کہ وہ مردوں میں پسے گی، بچنا مشکل ہے اس کے لیے. تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس میں مرد کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر قصدن کرے گا. تو شیطان تو وہاں بھی ہوتا ہے، شیطان تھوڑی وہاں نہیں آتا، آتا شیطان کعبے کے اندر بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بدبخت موج جاتا ہر جگہ، عین سنہری جالیوں کے سامنے بھی شیطان موجود ہوتا، بازوں سے حرکتیں کروا رہا ہوتا، وہاں بھی کرتے ہیں حرکتیں، طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، سمجھ آ جائے. ہر طرف وہ شیطان کا اس وقت مطلب دور دورا ہو گیا، اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں شیطان سے، گناہ نہ ہو ہم سے. تو بہرحال ایک اسلامی بہنیں یہ جلوس میلاد دیکھنے نہ جائیں، سجاوٹیں بھی دیکھنے نہ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل اس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پرانے رشتہ دار کی جو تدفین ہو چکی ہوتی ہے، لوگ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے پرانے رشتہ دار کی قبر کے اندر ہی نئی تدفین کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایسا کرنا چاہیے اسے؟
ایسا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے اس طرح. اپنے رشتہ دار کی وجہ سے کہ یہ اکٹھے رہیں گے دونوں، تو اس کو بھی اندر اتار دو، تو گھر میں نہیں رکھ لیا اس کو، اتنی محنت کیوں کی گڑا کھود کے؟ تو اس یہ علت نہیں ہے، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، ناجائز ہے.
ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو شام کو جھولے میں جھلایا یا سلایا نہیں جاتا، اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
اگر سلا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا،
یہ لکھا نہیں ہے. کتے کو جو ہوگا تبھی تو یہ منع کر رہے ہوں گے.
اگر بدشگونی ہے
جی
پھر تو ہر گناہگار ہوگا، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. کالی بلی آڑے آ گئی تو اتنے بجے یہ کام نہ کیا جائے، اور اتنا جو 13 کا عدد یہ فگر یہ منوس سمجھتے ہیں بعض لوگ، اس میں بدشگونی رہتے، طرح طرح کی کالی بلی آڑے آ گئی، کہیں سفر پر جا رہے تھے تو گھر آ جائیں گے، سب کالی بلی آڑے سے گزر گئی اب آگے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ سب بیکار ہے. جب ایسے وسوسے آنا تو وہ کام کر گزرنا چاہیے. میں کروں گا.
یہ جو وہ ہے بابا کے اپنے وہ ہے نا اپنے ہاتھوں کیے کا کوئی علاج نہیں. اس میں وہ جو لکھا ہے کہ شام کو بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح کی بھی تو کوئی چیزیں ہیں.
یہ حدیث میں منصوص ہے نا تو
جی
کہ باہر بچوں کو نہ نکالا جائے
شام کو
سورج ڈوبنے کے بعد.
ٹھیک ہے
کہ اس وقت اللہ تعالی اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے اس کو چھوڑتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں باہر. تو اس طرح بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے, یہ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو بچوں کو جب وہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے, سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک بچوں کو باہر نہ نکالا جائے, اس کے بعد نکالنے میں وہ ممانعت اٹھ گئی, ممانعت نہیں ہے مطلب اس میں. تو یہ حدیث میں چونکہ اور اللہ مخلوق کو چھوڑتا یہ بھی ہے, تو جو حدیث میں آ گیا وہ تو حق ہے, یہ بدشگونی نہیں ہے نا. تو حکم حدیث ہے, حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو نہیں نکالے گا, ثواب کا حقدار ہوگا, نکالے گا گناہگار نہیں ہوگا, گناہ کہیں اس کو نہیں لکھا ہے نا, منع کیا گیا ہے. اگر یہ کہے گا کہ کچھ نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, پھر کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اچھا سوالات کرنے دے
جی.
تو وضو کے بارے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتائیے وضو میں واجب کتنے ہیں, کون بولے گا؟ صرف تعداد بتا دیں, کون کون سے بھلے نہ بتائیں, اگر آپ پہنچے میرے سوال کے مطلب تک گہرائی تک. تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تیرے بپا جان وضو کے 30 واجبات ہیں.
وضو کے 30 واجبات ہیں, اب ایسا کرو کہ 30 دن مدنی قافلے میں سفر کر لو, ایک ماہ کے پکڑ لو بھائی مدنی سپاہیو. چلو بھائی اور کون بتائے گا, تعداد بتانی ہے. یہ مولانا لوگ لفق لفق کر یہ بتا بھی دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان وضو میں کوئی بھی واجب نہیں ہے.
جواب درست ہے, وضو میں واجب ہے ہی نہیں.
ہمارے اسلام بھائی کو بھی کتاب تحفے میں دی جائے گی.
سبحان اللہ.
منہاج العابدین,
غسل کا طریقہ میں سے ایک سوال, فوارے کا پانی کس حکم میں ہے؟ یہ فوارے کے معنی بھی یہی سمجھتے ہوں گے ناظرین, ہو سکتا ہے اب اس کو شاور بولتے ہوں, شاور شوور, اب فاؤنٹین بن گیا شاور بھی, فاؤنٹین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کنداری پٹھان کھڑا ہو گیا ہے, بھی کنداری ہے.
پیارے باپا جان فوارے کا جو پانی ہے یہ چلتے پانی کے حکم میں؟
جواب درست ہے, بہتے پانی کے حکم میں.
بہتے پانی کے حکم میں
ماشاء اللہ. کنداری کتنے آپ میں, آپ کے قافلوں میں ہے کوئی کنداری پٹھان؟ کندار تو افغانستان میں بنے گے, وہاں ہے یا نہیں ہے یا کوئی ہے نہیں شاید؟
کچھ آئے ہیں پٹھان اسلام بھائی
نے کنداری, اعلی حضرت کنداری تھے نا.
ویسے تو بابا جان اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اگر کوئی ہسٹری ان کی دیکھی جائے تو آبا و اجداد پیچھے تقریباً افغانستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں, افغانستان سے ہی ہجرت کر کے آگے خیبر پختونخوا آئے اور مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں آباد ہو گئے.
ہمارے اسلام بھائی کو بھی منہاج العابدین اور مدینہ شریف کی تسبیح.
ماشاء اللہ.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
Good night.